الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله وابي طلحه بن ابي سهل الانصاري رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما من امرئ يخذل امرا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وتنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موضع يحب نصرته. وعن نافع رحمه الله قال: نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت، أو قال إلى الكعبة، فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. یہ باب جو چل رہا ہے وہ ایک ایمان والے کی کیا ذمہ داری ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کا اس کے اوپر کیا حق ہے، سلسلے کی تفصیلات روایتوں میں آئی ہیں. یہ دو روایتیں بھی اسی موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ایمان والے شخص کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے کسی ایسی جگہ جہاں اس کی پہلے ہی سے بے عزتی کی جا رہی ہے، پہلے ہی سے اس کی جہاں عزت پامال کی جا رہی ہے، بے عزت ہو رہا ہے، وہاں وہ اس کو مزید بے عزت کرتا ہے اور اس کی عزت لیتا ہے، تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ اس کو ذلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں اس کو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی ضرورت ہے وہاں اسے چھوڑ دیا، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بلکہ اس کو اور گویا کہ پیچھے سے ایک دھکا دیا کہ اگر وہ گر رہا ہے تو ذرا جلدی گر جائے، بے عزت ہو رہا ہے تو ذرا جلدی بے عزت ہو جائے. حسد کی آگ جو اندر بھڑک رہی ہے، گویا کہ اس آگ کو اس نے اور تیز کر دیا کہ موقع ہے وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑی، ذرا سا تھوڑا سا ہوا دینے کی ضرورت ہے، ہوا دینے کا کام کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ وہ آگ بجھاتا، آگ کو اور بھڑکانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی جہاں اس کو ضرورت ہوگی اللہ کی مدد کی، وہاں اللہ تعالی اس کو ذلیل کر کے چھوڑے، اللہ تعالی اس کی مدد وہاں نہیں کرے گا. اوپر روایت میں آ چکا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے، اور جب بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی کیا ضروریات ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، اور یہ کدھر جا رہا ہے. یہ تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا مسئلہ ہے، جیسا کرو گے اللہ کا تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا. تو یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بالکل برعکس یہ فرمایا کہ اگر کسی ایسی جگہ جہاں اس کی عزت لی جا رہی ہے، اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے، وہاں اگر اس کی مدد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ اس کی مدد کرے گا جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد، جہاں اس کو ضرورت ہے، جہاں وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی سہارا نہیں سوائے اللہ کے، اگر اس نے سہارا دیا تو بیڑا پا، ورنہ تو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اگر وہ دوسرے کی مدد ایسی جگہوں پر کر رہا ہے جہاں وہ ضرورت مند ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں اس کے کام آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں اس کی مدد فرمائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ کوئی ان کے اوپر ہم احسان نہیں کرتے, احسان اپنے اوپر کرتے ہیں. دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم کو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے. یہ تو ایسا سودا ہے کہ جس میں گھاٹے کا کوئی امکان ہی نہیں. ہم کہیں پونجی لگاتے ہیں 10-20-50 ہزار, اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نفع ہوگا اور کتنا ہوگا, اور پھر یہ پونجی بھی سلامت رہے گی یا ڈوب جائے گی. اتنا ہوتا ہے کتنی مرتبہ, ہزاروں روپے لاکھوں روپے آدمی لگاتا ہے, بعض ہوتا ہے کروڑوں روپے لگاتا ہے اور پوری پونجی ڈوب جاتی, اور کس امید میں لگاتا ہے؟ ایک بڑے نفع کی امید میں لگاتا ہے, لیکن صرف امید میں لگاتا ہے. اور یہاں معاملہ امید کا نہیں ہے, یہاں معاملہ یقین کا ہے. یہ ایسی پونجی لگائی جا رہی ہے کہ جس میں اس کا نفع ملنا ہی ہے. تو اب اگر کوئی کسی کے ساتھ سلوک کر رہا ہے, اچھا معاملہ کر رہا ہے, کسی کی مدد کر رہا ہے, کسی کے کام آ رہا ہے, کسی ایسے کمزور کو جس کو دنیا میں بے عزت سمجھا جا رہا اور بے عزت کیا جا رہا ہو, اس کی وہ عزت کر رہا ہے, اس کو وہ ایک مقام دے رہا ہے, تو یہ جو کچھ بھی اس کے اعمال ہیں, یہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ اس کے سامنے نہیں. جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے. جیسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. اور اگر کوئی اپنی بھڑاس نکالنے پر آمادہ ہے اور اس یہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا, جو مزاج ہے لوگوں کا, دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا, ابھی تو مار دو, کچھ نہیں گولی مار دو, یا یہ کہ کسی کے ذریعے سے اس کو آج گالیاں دلوا دو, بے عزت کروا دو, اور پھر گھر میں آ کے بڑے خوش کہ آج تو ہم نے بدلہ نکال لیا. اور یہ نہیں معلوم کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کا ہم نے نقصان کس کو پہنچایا. نقصان ہم نے اس کو پہنچایا جس کو ہم نے گالیاں دلوا دیں, جس کو ہم نے مارا, جس کو ہم نے بے عزت کیا, یا یہ کہ نقصان ہم نے خود اپنی ذات کو پہنچایا. یہ تو ویسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دیوار پر گیند زور سے مارے تو ظاہر ہے کیا ہوگا اس کا نتیجہ, دیوار سے ٹکرا کر اسی کے لگے گی آ کر گیند. تو جو جس کے ساتھ کر رہا ہے, اللہ نے نظام دنیا میں یہ رکھا ہے کہ ویسے ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتے ہیں. اور اس کے درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ آدمی سمجھ کے ہی کرتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, بعد میں پھر اس قدر پریشان ہوتا ہے اور اس قدر اس کے حالات بگڑتے ہیں کہ دعائیں کراتے کراتے تھک جاتا ہے, لیکن شاید دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ کسی بھی اپنے مومن بندے کے ساتھ بد سلوکی ہے, اس کی بے عزتی ہے, اس کی دل آزاری ہے, اس کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جس کو مسلمانوں نے, ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی ماشاءاللہ, یقیناً فرائض ہے, نہیں کریں گے تو ایمان کہاں رہ جائے گا پھر تو. اور ماشاءاللہ تہجد کی بھی پابندی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ مقدمے بازی بھی ہو رہی ہے, جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. اور یہ خیال نہیں کہ یہ چیزیں دین کو موڑ دیتی ہیں. کہاں گئی نماز, کہاں گیا روزہ, کہاں گئی تہجد, کہاں گئے یہ نیک اعمال, قیامت پہ پتہ چلے گا. دنیا میں جو لڑائیاں اور جھگڑے کر کے گئے ہیں, یہ سارے نیک اعمال اس طرح سے مون دیے جائیں گے جیسے اس طرح سے سر کے بال مون دیے جاتے ہیں. یہ ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. تو یہ ساری روایتیں ہمیں سبق دیتی ہیں, ہمیں اس باب سے سبق ملتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, ہمارا سماج کیسا ہونا چاہیے. آج آپ مسلمانوں کے علاقوں میں جائیے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے مسلمان لگتا ہے بالکل ہٹ گئے, کوئی جوڑ ہی نہیں. اسلام الگ چیز ہے, مسلمان الگ چیز ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اسلام کی تصویر سامنے آنی چاہیے اس میں ہم سب سے بڑا روڑا بنے ہوئے, رکاوٹ بنے ہوئے. ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے بزدل ہوتے ہیں, مسلمانوں سے نہیں, اسلام سے بزدل ہوتے ہیں. ہم تصویر ہیں, ہمارے آئینے میں لوگ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا اتنا گندا آئینہ ہے, ایسی غلاظتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام, اسلام کی تعلیمات یہی. تو آج ہم سب سے بڑا روڑا بنتے ہیں, رکاوٹ بنتے ہیں غیروں کے لیے اسلام کو سمجھنے. آج اسلام کو لوگ قرآن مجید سے سمجھتے ہیں, اسلام کو سیرت سے سمجھتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جو کتابیں دیکھنے والے ہیں, ان کا مطالعہ کرنے والے ہیں, کتنوں تک کتابیں پہنچتی ہیں؟ جو سابقہ ہے ان کو, وہ ہم مسلمانوں سے جگہ جگہ سابقہ ہے, بازاروں میں سابقہ ہے, کاروبار میں سابقہ ہے, معاملات میں سابقہ ہے, پڑوسی سے سابقہ ہے. اور ہماری حالت کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہمارا ہے یہ اس قدر تکلیف دہ ہے اور اس سے اس قدر نقصان پہنچ رہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا بگاڑ اور انتشار ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اس وقت جو خشکی اور تری میں ایک بگاڑ نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تاکہ بعد ان کے کاموں کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے, اس کا بدلہ ان کے سامنے آ جائے. پورا بدلہ اللہ دے تب تو ہم سب بالکل ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں گے, دنیا بھی تباہ ہو جائے گی, کچھ رہے گا نہیں یہاں. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں ڈالتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں اس لیے مبتلا کرتے ہیں تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹے, احساس ان کے اندر پیدا ہو کہ ہمارا رخ کیا ہے زندگی کا, ہم نے کون کون سی بد اخلاقیاں اختیار کر رکھی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ کی نظر عنایت پھر گئی ہے. حالات آپ دیکھیے پوری دنیا میں مسلمانوں کے کیا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا رحیم نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے؟ جس کے بارے میں حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے 100 حصے محبت کے کیے, ایک حصہ دنیا میں بھیجا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. کیا وہ اللہ اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا؟ اپنے ایمان والے بندوں سے اس کو تعلق نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بات تصور میں نہیں لائی جا سکتی. جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور اس پر کوئی غور نہیں کرتا. ظاہری اسباب پر غور کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں, ان کے پاس ہتھیار نہیں, ان کے پاس فلاں چیز نہیں. ٹھیک ہے وہ اسباب ہیں اپنی جگہ پر, ان کی اہمیت ہے اور دنیا دار الاسباب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بنیاد ہماری تباہی کی ہے اس پر ہم کو توجہ نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ اعمال کے اندر خواص ہیں, جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے خواص مرتب ہو کر رہتے اور وہ خواص ایک جگہ پر مرتب نہیں ہوتے. ایک جگہ برائی ہوتی ہے اس کا اثر دنیا کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتا ہے. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو حالات بہت کچھ بہتر ہو جائیں گے. آج ہمارے علاقوں میں گندگیاں ہیں, گالیاں ہیں, ایک دوسرے کو اذیت پہنچانے کے ہر طرح کے سامان ہیں. میں نے تفصیل سے بات پہلے بھی عرض کی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے اور اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کی اذیت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس باب کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگی کا جائزہ لیں, انفرادی طور پر بھی, اپنے گھر کے اعتبار سے بھی, اپنے محلے کے اعتبار سے بھی, اپنے شہر کے اعتبار سے بھی اور ملک کے اعتبار سے بھی اگر غور کیا جائے تو ساری انسانیت کے اعتبار سے کیا ہم انسانیت کے لیے ایک دھبا بن گئے. ہمیں اپنے حالات کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے اور اس کی کوشش کریں گے کہ ہماری ذات بے داغ ہو جائے اس طور پر کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو اذیت نہ پہنچے, کسی بھی انسان کو اذیت نہ پہنچے. یہ کہا گیا ہے حدیث میں کہ صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ. آج ہمارا حال یہ ہے کہ معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے اور روز سب دیکھتے ہیں, ذرا سی اگر تکلیف ہو جائے تو بس لگتا ہے کہ جان نکل گئی, اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کہاں تک بات جائے گی. یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں بات آتی ہے. تھوڑی تھوڑی باتوں پر مقدمے بازیاں اور ان عدالتوں میں مقدمے لے جا کر ہر طرح سے اپنے آپ کو کنگال کر دینے کا نظام بنا لیا جاتا ہے اور بالکل خیال نہیں ہوتا کیا نتیجہ ہوگا. ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, کھیتیاں بک جاتی ہیں, باغات بک جاتے ہیں, جائیداد فروخت ہو جاتی ہے, لیکن ناک ہماری جو بالکل کوے کی ٹوٹ کی طرح کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر ذرا سا بھی حرف نہ آنے پائے. یہ جھوٹی جو عزتیں ہم نے اپنی بنا رکھی ہیں اس نے ہمیں تباہ کر کے چھوڑا. تو بھائیوں یہ سبق خاص طور سے اس موضوع کا, اس باب کا ہے اور یہ آخری حدیثیں ہیں کہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. آخری جو حدیث ہے وہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ, جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں اور یہ اسلام کا مسلکی مساوات دیکھیے کہ حضرت نافع کون ہے. حضرت نافع جو ہے ایک آزاد کردہ غلام ہے, کوئی بڑے اونچے خاندان کے فرد نہیں ہیں, لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اتباع سنت میں ان کی نظیر ملنی مشکل, صحابہ میں بھی ان کی مثال ملنی مشکل ہے. اس حد تک وہ اہتمام کرتے تھے سنتوں کا, اس کی مثالیں آتی ہیں تاریخ میں اور سیرت میں, کہ جہاں جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اسی راستے پر جا رہے ہیں. اگر آپ نے کہیں استنجا کیا تو آخری درجے کی بات یہ ہے کہ اگر نہیں بھی لگا استنجا, تھوڑی دیر کے لیے جا کر بیٹھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں استنجا کیا. اس حد تک متبع سنت بزرگ ہیں, اور ان کے خادم, ان کے چہیتے شاگرد حضرت نافع ہیں جو غلام تھے, اللہ نے آزاد کیا ان کو. اس کا جو سبب بھی ہوا اس سے بحث نہیں, لیکن آزاد ہوئے اور پھر ان کے شاگرد ہوئے, ان کے علوم کے وارث ہوئے. یہ اسلام کی مساوات ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. جو آگے بڑھے گا اس کو ملے گا, جو آگے بڑھ کر جام کو اپنے ہاتھ میں لے گا جام اس کا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ صلی الانسان الا ما سعى, جو محنت کرنے والا ہے محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں جاتی. وہ معمولی خاندان کا ہو, معمولی علاقے کا ہو, وہ غریب ہو, کمزور ہو, لیکن اگر اللہ کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کی محنت ضائع نہیں. یہ روایت حضرت نافع نقل کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے, اور جو بات وہ فرما رہے ہیں ظاہر یہ بات وہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سن رکھا ہے انہوں نے اسی کی روشنی میں یہ بات فرما رہے ہیں. اور یہ بات شروع میں نے عرض بھی کی تھی کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے دیکھا اور بیت اللہ کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ ما اعظمک, کتنا بڑا تیرا رتبہ ہے, کتنا بڑا تیرا مقام, کتنی عظمت تجھے اللہ نے دی ہے, اور کیسی تیری حرمت ہے, تیرا احترام کس قدر زیادہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ, کہ تجھ سے زیادہ ایک ایمان والے کی عزت اللہ کے نزدیک ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا, آدمی سوچے تو اس کا سر اللہ کے اس احسان کے تلے جھک جائے کہ جو مقام اللہ نے اپنے گھر کو دیا, بیت اللہ کو دیا, اللہ نے وہ مقام ایک ایمان والے کو دیا. کیوں دیا؟ وہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا ایک مومن اور سچا بندہ ہے, اس کی نسبت اللہ سے ہے اور اس کے دل کا تعلق اللہ سے ہے, اس کو اپنے دل سے نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل ہے, اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا گویا کہ ایک طرح سے محور اور مرکز ہے. لیکن اگر یہ دل حقیقت میں دل ہو اور آدمی اس کو ایسا بنا لے کہ وہ اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے, اللہ سے محبت اس کی جڑ جائے, اور ایسا رابطہ ہو جائے مضبوط قسم کا کہ پھر وہ ٹوٹنے نہ پائے, تو یقیناً ایمان والے کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام معمولی نہیں. لیکن آج ہم نے وہ رابطے کس قدر کمزور کر رکھے ہیں, اور کتنی آسانی کے ساتھ وہ رابطے ٹوٹتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. شادیوں میں ٹوٹتے ہیں, ہمارے کاروبار میں ٹوٹتے ہیں, ذرا سا دنیا کا فائدہ دو کوڑی کا نظر آ جائے ہم اللہ سے رابطہ توڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں. واقعات ہمارے سامنے واقعات ہیں. بعض علاقوں میں ہمارے اہل تعلق گئے, انہوں نے بتایا کہ وہاں بعض لوگ قادیانی ہو گئے. جب ان سے جا کر کہا گیا تو پتا چلا کہ وہ کہنے لگے کہ وہ کچھ لوگ آئے تھے, انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم 50-50 روپے دیں گے, تم ایسا کر لو قادیانی ہو جاؤ. ہم نے کہا بہت اچھا, 50 روپے ملے ہم قادیانی ہو گئے, تم بھی 50 دے دو ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, جو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین کو دنیا کے معمولی ٹھیکروں کے خاطر بیچے گا. یہ ہمارے رابطے کا حال ہے, ہمارے دل کا جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ اس تعلق کا حال ہے. تو میرے بھائیوں, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہم سب کو ہے. کوئی کتنا ہی آگے بڑھ جائے لیکن کہاں کہاں ڈور کمزور ہے, اللہ سے کس انداز سے تعلق ہونا چاہیے اس کو ہمیں دیکھنا ہے. اپنی زندگی میں, اپنے اعمال میں اس کا کس طرح سے مظاہرہ ہو رہا ہے, ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, اس کا ایک بہت اہم حصہ یہاں اس باب میں بیان کیا گیا کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ طرز عمل کیا ہے, ہمارا سلوک کیا ہے دوسروں کے ساتھ. اچھا برتاؤ کرنا, اچھے اخلاق سے پیش, حدیث میں آتا ہے ایمان والے سے اگر تم خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ جاؤ, خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر لو, صدقہ ہے یہ. کتنے صدقے ہم گویا کہ ضائع کرتے ہیں, کتنی نیکیاں بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہم ان کو برباد کرتے ہیں. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اس باب سے, ان حدیثوں سے, اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بھائیوں, یہ سلسلہ جو درس کا چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ یہ درس برائے درس نہیں ہے, یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں کہنے والا بھی اس کا حاجت مند ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے, اور سننے والوں کو بھی ضرورت ہے, ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کی اصلاح کی کوشش کریں. اور یہ سلسلہ صرف یہاں رمضان مبارک تک نہ رہ جائے, ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں, اپنے گھروں میں اس کا مذاکرہ کریں, اور جو ہمارے یہاں برائیاں ہیں, کمیاں ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں ہم اس کا بیٹھ کر چرچا کریں. کھانے پر ہم باتیں کرتے ہیں, مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں, اس میں سوائے برائیوں کے بعض مرتبہ کوئی اور دوسری بات ہماری زبان پر نہیں آتی. کبھی غیبت ہے, کبھی چغلی ہے, کبھی اس پر تبصرہ, کبھی اس پر تبصرہ, اگر بجائے اس کے ہم اپنے اوپر تبصرہ کریں, ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں, تو ہمارے اندر انشاءاللہ ایک انقلاب برپا ہوگا. اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر, یا اپنے جہاں سے بے خبر اور سارے جہاں کا جائزہ, یہی ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ہر ایک کی ہمیں آنکھوں کا تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں, کیا کیا خرابیاں ہیں, کہاں کہاں ہم ڈوبے ہوئے ہیں برائیوں. بس یہ اگر فکر پیدا ہو جائے, ہم یہاں سے گویا پیغام لے کر جائیں کہ ہم اپنے گھروں میں اس کا چرچا کریں گے. عقیدے کا بھی ہمیں بہت اہتمام کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہت تفصیل سے گزشتہ سال جو توحید کا بات تھا, 7-8 دنوں میں اس کی وضاحت کی گئی تھی. پھر اور دوسرے جو ابواب آئے تھے, کتاب و سنت سے کیا تعلق ہونا چاہیے, اولیاء اللہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے, پھر اہل بیت کی محبت, پھر صحابہ کی محبت, یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے عقیدے کو بھی درست کیا جائے. آج عقیدہ ہمارا اس قدر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دوسروں سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, بزرگوں کے بارے میں یا ان بزرگوں کے بارے میں جو دنیا سے جا چکے اپنی قبروں میں ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہاں جائیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. یہ ساری باتیں مشرکانہ ہیں. کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے. استعانت صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے, کسی سے مدد حاصل کرنا, حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. یہ مزاج بنایا جائے کہ صرف ایک اللہ سے اپنے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں, اس سے مانگا جائے. بڑی سے بڑی مصیبت اللہ ٹالتا ہے لیکن اس کا تعلق یقین سے ہے. آدمی یقین سے اگر مانگے گا, جس قدر یقین سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو عطا فرمائے گا. لیکن ہمارا یقین ایسا کمزور ہے, اس کے نتیجے میں ہم دعا کرتے ہیں اور پہلے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ دعا تو ہماری قبول ہی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کہ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ آدمی دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے کہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے اور وہ بالکل ہر چیز سے ہمارے اندرون سے واقف ہے. ہم اپنے اندرون کو جیسا بنائیں گے اس کے اعتبار سے حالات انشاءاللہ تبدیل ہوں گے. تو عقیدہ مضبوط ہو کہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں. ایک عام طور پر یہ ہمارے اچھے اچھے دینداروں میں بات پیدا ہو جاتی ہے, ہم کہہ دیتے ہیں فلاں بزرگ کے فیض سے ایسا ہو گیا, وہ تصرف کریں گے تو کام ہو جائے گا. یہ بھی مشرکانہ طرز فکر ہے, اس لیے کہ کسی کا کوئی تصرف نہیں چلتا, تصرف اللہ کا چلتا ہے. دعائیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کی دعائیں قبول ہو کر رہیں گی, ایسا نہیں ہے. دعائیں اللہ جس کی چاہتا ہے قبول فرماتا ہے. آدمی یقیناً دعا کرے تو یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا, لیکن کسی کے بارے میں یہ تصور کہ وہ بس ہاتھ پھیلائیں گے اور وہ ہاتھ میں آ جائے گا, یہ ایک طرح کا مشرکانہ ایک وہ ہے تصور ہے کہ گویا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہو ہی جائے گا, وہ جو اللہ سے مانگنا چاہیں گے اللہ گویا کہ مجبور ہے وہ دے کر وہ اس کو دینا ہی پڑے گا. یہ مناسب نہیں. قرآن مجید میں مثال دے کر بات صاف کر دی گئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اس میں بتا دیا گیا کہ سب سے زیادہ جو پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں اور سب سے بڑا جن کو مقام اللہ نے دیا, ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ آپ بھی دعا کرتے رہیں گے, آپ چاہتے رہیں گے, تمنا کرتے رہیں گے, لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے. حضرت ابو طالب کا واقعہ اس کی مثال ہے. آپ کیسے کیسے دعائیں کرتے تھے, کیسے محسن تھے وہ دین کے, اور آپ کے دل کی کیسی چاہت تھی کہ مسلمان ہو جائیں. اللہ کی ذات غنی ہے, اللہ کا فیصلہ تھا کہ مسلمان ان کو نہیں ہونا, تو اللہ نے اس فیصلے کو دکھا دیا اور یہ بات تمام انسانوں کے سامنے واضح کر دی کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ عقیدہ توحید کی بات ہے, اس پر بھی ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمنے کی ضرورت ہے. یقیناً اللہ والوں کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, اکثر قبول ہوتی ہیں, لیکن اللہ مجبور نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانگ ہی لے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا دیجئے ہو ہی جائے گا. کیا قیمت ہے کسی کی اللہ کے سامنے؟ یہ سارے اللہ والے اللہ کے سامنے تضرع کرتے ہیں، اپنی پیشانیاں رگڑتے ہیں، اللہ سے رو رو کے مانگتے ہیں، اللہ ترس کھاتا ہے، دے دیتا ہے. ان کے اندر عبدیت ہوتی ہے. جو جتنا زیادہ اللہ کا مکمل بندہ ہوگا، اس کا غلام ہوگا، اور عبدیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی، اللہ کو اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا، اللہ اس کی سنے گا. لیکن کوئی بڑائی کا احساس کسی کے اندر پیدا ہو جائے، یا یہ کہ دوسرے کے بارے میں یہ تصور ہو کہ جو چاہیں گے کر لیں گے، یہ مشرکانہ بات ہے. اور یہ کہہ دینا کہ ان کے تصرف سے ہو گیا. بعض جگہ اچھے اچھے دینداروں میں ہمارے، گویا کہ ان لوگوں میں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، توحید کے، جن کو توحید کا دعویٰ ہے، وہاں یہ باتیں ہو جاتی ہیں کہ فلاں کے تصرف سے ہو گیا. تو یہ فلاں کے تصرف سے کیا ہوگا؟ تصرف تو اللہ کا چلتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ کہ انہوں نے تصرف کر دیا، چاہا اور وہ کام ہو گیا. یہ تصور بھی مشرکانہ ہے، یہ الگ بات ہے. اللہ ہی مقام اپنے بعض بندوں کو دیتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے پراگندہ حال و پراگندہ بال ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، وہ کام ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ یقین و تصور کہ وہ جو چاہیں گے ہو جائے گا، دعا کریں گے اللہ مجبور ہے، وہ تصرف کریں گے تو کام ویسا ہی ہو جائے گا، یہ تو اللہ کی صفت ہے. وہ متصرف کامل ہے، قدرت کاملہ رکھتا ہے، کسی کو کوئی قدرت حاصل نہیں اس کے آگے. تو اس لیے توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. آپ توحید کا پیغام لے کر جائیے اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں میں، بچوں میں، اپنی ماں بہنوں میں اور بیویوں میں اس بات کو چلائیے کہ توحید کیا ہے. اور پھر عبادات کی پابندی. رمضان ماشاءاللہ تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، رمضان کا چاند، رمضان کا مہینہ گیا اور عید کا چاند نکلا، تو معلوم اب سارے شیطان کھول دیے گئے، اور ہم کیا کم شیطان تھے. رمضان میں برائیاں ہو رہی تھیں، اور اب رمضان کے بعد تو پھر فرصت ہو جائے گی. تو بھائیو، ہم یہاں سے سوچ کر جائیں کہ ایک حصار ہم کو اللہ نے دیا ہے، ایک ہمیں اللہ نے حصار دیا ہے، گویا کہ ایک ہمارے چاروں طرف دائرہ کھینچ دیا ہے. اب اس دائرے کی حفاظت کرنا ہمارا کام، اس کو مضبوط کریں اعمال سے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے، اللہ کے ذکر سے، تلاوت سے، درود شریف کی کثرت سے، استغفار سے، اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہ کر کہ ہمارے اندر کوئی ایسا گڑبڑ نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے. یہ پیغام ہے رمضان مبارک کا، اور یہی پیغام ہے ان باتوں کا جو آپ حضرات کے سامنے کی جاتی ہیں حدیث کی روشنی میں. اگر ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ مفید ہوگا ہمارے لیے، انشاءاللہ خیر کا ذریعہ ہوگا، اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوگا. تو یہ جو ہمیں خاص طور سے اس موضوع پر سبق ملا ہے، اخیر میں پھر ہمیں اس کا استحضار کر لینا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی طرز عمل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. اپنے چھوٹے بڑے ہر عمل کو دیکھا جائے. بعض مرتبہ دماغ کام نہیں کرتا، دماغ کو آدمی ایسا بنائے کہ دماغ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ کرے، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی کہ ہمارے کسی ایسے طرز عمل سے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں، کیا اس سے بھی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے بھی بعضوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ایسی چیزوں سے بھی بچنا ضروری. ہم نے اس کی مثال بھی عرض کی تھی ایک بزرگ کی، کہ وہ وہاں گلی سے گزر رہے تھے، ایک جگہ وہاں کوئی دکان تھی، کوئی وہاں پیشہ کرنے والا تھا، رات ہی کا کام تھا اس کا. تو اس امید میں، بلکہ اس ڈر سے کہ کہیں وہ امید میں بیٹھا ہے کوئی گاہک آ رہا ہوگا، تو اب ہم گزریں گے اور ہمیں وہاں جانا نہیں، دکان سے کوئی چیز لینی نہیں، تو اب ہم جب گزر جائیں گے تو اس کو اذیت پہنچے گی. چپل اتار کر چپکے چپکے گئے کہ اس کو پتا نہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے. وہ اس کو پتا چلے گا کوئی آ رہا ہے، اور پھر یہ وہ دیکھے گا کہ ہمارا گاہک نہیں ہے، تو اس کو اذیت ہوگی. اتنی معمولی بات ہے. تو اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ اگر جتنا زیادہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور یہی فرق ہے اللہ والوں کا اور عام لوگوں کا. ان کی نگاہ بصیرت تیز ہوتی ہے، ان کا ایمان کا کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے تنکے ان کو نظر آتے ہیں، اور ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے گڑھے نظر نہیں آتے. ہم تاریکیوں میں. ایمان کی روشنی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اسلام کے اس راستے پر لانے کی ضرورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ ہمیں باقی رکھے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. وآخر دعوانا حضرت دعا کرا دیں گے اس میں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب بالآخرة. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا وأنفسنا ومن الماء البارد للعطشان. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئیں ان کو قبول فرما. یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں کہنے میں غلطیاں ہوئیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما. یا اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان مبارک حدیثوں کی روشنی میں ہماری زندگی کو روشن اور منور فرما دے, اور اس مبارک مہینے کی برکتیں یا اللہ کم از کم پورے سال ہمارے سروں پر قائم رکھ. یا اللہ اس کا سایہ ہماری پوری زندگی پر قائم رہے, ہماری زندگی کو یا اللہ تو بہتر سے بہتر بنا دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارے دلوں کی اصلاح فرما, ہمارے دماغوں کی اصلاح فرما, پاکیزگی قلب عطا فرما, پاکیزگی نگاہ عطا فرما. یا اللہ پاکیزگی ظاہر کی بھی عطا فرما اور پاکیزگی باطن کی بھی عطا فرما. امراض ظاہری سے بھی شفا عطا فرما, امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں تو نے جو کچھ بھی توفیق دی وہ تیری توفیق تھی, اور جو ہم نے کیا یا اللہ اس میں نقص ہی نقص تھا. یا اللہ تو اپنے فضل و کمال سے یا اللہ تو ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو, ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو جس کو عبادت کہنا بھی مشکل ہے, یا اللہ تو محض اپنے فضل سے قبول فرما لے. یا اللہ اس کو ہمیں ان چیزوں سے محروم نہ فرما, ان کے نتائج سے اور اس کے ثواب سے یا اللہ تو ہم کو محروم نہ فرما. یا اللہ جو حضرات آئے ان سب کے آنے کو قبول فرما, ان کے خیر کا ذریعہ بنا, ہم سب کی اس کی اصلاح کا ذریعہ بنا. یا اللہ تیرے ایک نیک بندے کی تربیت میں ہم رہے, یا اللہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچا دے, اور اسے پوری زندگی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, ہمارے حالات کو بہتر بنا. یا اللہ ہم یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں اور ہماری زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہو, ہم یہاں سے جائیں تو لوگ محسوس کریں کہ یہ کچھ دنوں ایک اچھا وقت گزار کر آئے ہیں اور ان کی زندگی میں تبدیلی ہے. یا اللہ جو ہم برائیوں کے عادی تھے, گالیوں کے عادی تھے, غلط باتوں کے عادی تھے, جھگڑوں کے عادی تھے, یا اللہ بات بات میں غصہ ہونا ہمارا کام تھا, یا اللہ اپنے فضل سے تو ہماری ان تمام باتوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہم ایمان کے سائے میں رہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں, اور تیری رضا ہم کو حاصل ہو, اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب ہو. یا اللہ پوری امت پر اپنا فضل فرما دے, حالات کو بہتر بنا, مصائب اور مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا اثر پوری امت پر نہ پڑے, یا اللہ ہماری نجاستوں کو دھو دے, ہمیں پاک کر دے, اور یا اللہ پوری امت پر اپنا فضل فرما دے. جو مریض ہو ان کو شفا عطا فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما, جو مقروض ہو قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, ہر ایک کی مصیبت کو یا اللہ پہ فضل سے دور فرما, سب کے ساتھ خیر مقدر فرما, ہر طرح کے شر سے سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم یہاں سے اس حال میں جائیں کہ تیری خاص رحمت ہم پر ہو رہی ہو, یا اللہ تیری مغفرت کا پروانہ ہمیں مل چکا ہو, یا اللہ ہم خوشی خوشی اپنے گھر جائیں, دین و دنیا کی بھلائیاں ہمیں حاصل ہوں اور ہر طرح کا شر ہم سے دور ہو, ہر طرح کی بیماری ہم سے دور ہو. یا اللہ تیری رضا جو سب سے بڑھ کر ہے, جس کے بارے میں تو نے خود فرمایا کہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے. یا اللہ ہماری صحت سے بڑھ کر, ہماری یہاں تک کہ ہماری جان سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ تیری رضا ہے. یا اللہ ہم تیری رضا کے طالب ہیں, یا اللہ ہم تیری رضا کے طالب ہیں. تو یہ تیری رضا کا مہینہ ہے, تو اپنی رضا سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے. یا اللہ تو اپنے فضل سے ہم کو نواز دے, اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. تو اس مسجد کے چاروں طرف تیرے جو بندے اور بندیاں مدفون ہیں, یا اللہ ہمارے اعمال میں ان کو بھی حصہ عطا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اور سارے یا اللہ تمام اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے, کہیں پر بھی وہ مدفون ہو, یا اللہ سب کی مغفرت فرما, اور سب کے ساتھ اپنے فضل کا اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اور جو باقی ہیں ان کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ, اور وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم.